أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بارہویں دن کی دعا کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا ہے، اللهم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین. اس دعا کے اندر چار امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ان چاروں امور کا تعلق براہ راست تعلق انسان کے کردار سے ہے اور وہ اقدار جن کو وہ پسند کرے. فرمایا، اے خدایا اس دن میں مجھے مزین کر دے اس چیز سے کہ تو میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور مجھے پاکیزگی عنایت فرما. ایک ایک لفظ کا انتخاب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات اور ان کی دعاؤں میں کسی مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہاں فرمایا کہ خدایا مجھے اپنی ستر کے ذریعے سے کہ تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، والعفاف اور اس کے ذریعے سے کہ میں خود بھی گناہوں سے دور رہوں، ان چیزوں سے مجھے مزین کر دے، خوبصورت بنا دے. یعنی فرمایا گیا ہے کہ انسان کی خوبصورتی اس کی آرائش سے نہیں ہے، انسان کی خوبصورتی دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، خوبصورتی اس سے ہے کہ اس کے گناہ محفوظ ہیں، اس کے گناہ چھکے ہوئے ہیں. خوبصورتی اس سے ہے کہ وہ خود گناہ سے پاکیزہ ہے. ایک دفعہ انسان خود گناہ سے پاکیزہ ہے، ایک دفعہ شاید گناہگار ہے لیکن خدا نے اس کے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، یہ خوبصورتی ہے کہ اس کے گناہ نظر نہیں آ رہے. امام فرما رہے ہیں انسان کی خوبصورتی اس کے جسم سے نہیں ہے، اس کے مال سے نہیں ہے. گویا اگر کوئی انسان گناہگار ہے، اس کے گناہ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، اب کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، یہ مزین نہیں ہے، یہ بدصورت ہے، بدنما ہے. امام اقدار دے رہے ہیں، امام ہمیں زندگی کو دیکھنے کا انداز سکھا رہے ہیں. اے خدایا مجھے مزین کر دے، مجھے خوبصورت بنا دے ستر سے اور عفاف سے. ستر یہ کہ اگر میں گناہ کروں تو پردہ ڈال دے، والعفاف اور مجھے گناہوں سے پاکیزگی عنایت فرما دے. عفت یہی ہے، ایک دفعہ عفت استعمال ہوتا ہے کسی عورت کے لیے تو کہتے ہیں حجاب میں عفت ہے، پردہ کرنے میں عورت کی عزت کی حفاظت ہے. ایک دفعہ مرد کے لیے عفت استعمال کرتے ہیں، مرد کے لیے عفت گناہوں سے محفوظ ہونا ہے کہ گناہ سے محفوظ رہے. عورت کے لیے بھی یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن وہ اس کے جسم کے عنوان سے پردہ استعمال ہوتا ہے اور روح کے عنوان سے دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے عفت یعنی گناہوں سے محفوظ ہونا. بس جس طرح کسی عورت کے لیے اسلام نے اچھا نہیں سمجھا کہ اس کا جسم ظاہر ہو، اسی طرح انسان کی روح کے لیے اچھا نہیں سمجھا کہ اس کا گناہ ظاہر ہو. جس طرح جسم کا اظہار اسلام کی تعلیمات میں بے حجابی کہلائی گئی، گناہ کہلایا گیا، اسی طریقے سے اسلام کی تعلیمات میں اس بات کا اظہار کہ کوئی گناہ کرے ظاہر ہو جائے، خدا ایسا نہیں کرتا، خدا پردہ ڈال دیتا ہے. اور بہت کم وہ اہل ایمان ہوں گے جن کے گناہوں کو خدا تعالیٰ آشکار کرے گا. ہاں اگر کوئی خود اپنے لیے بے عزتیاں چاہتا ہے، جیسے کہ آج کا کفر ہے، جیسے کہ آج مسلمانوں کے اندر موجود کفار سے شبیہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کر کے خوش ہیں، خدا تعالیٰ کے سامنے جرأت کا اظہار کر کے خوش ہیں، ان کے گناہوں کو خدا تعالیٰ آشکار کر دیتا ہے جو وہ نہیں چاہتا کہ ہوں، لیکن یہ خود اس طرح سے چاہ رہے ہیں. خدا تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے یہاں پہ کہ اللهم زینی فیہ بالستر والعفاف، اے خدا تو مجھے محفوظ کر دے، میں ان منافقوں کی طرح نہیں بننا چاہتا، کافروں کی طرح نہیں بننا چاہتا جو گناہ کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں خوبصورتی سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں خوبصورت لباس پہننا خوبصورتی ہے، دولت کا اظہار خوبصورتی ہے. نہیں خدا، میں گناہوں کے نہ ہونے کو خوبصورتی سمجھتا ہوں. زینی فیہ بالستر والعفاف، وَسْتُرْنِ فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، اے خدایا مجھے دو خوبیاں دے دے، ایک تو یہ کہ میں قانع ہو جاؤں، دوسرا یہ جو میری زندگی تو نے مجھے دی ہے وہ مجھے کافی لگے. قناعت یہ کہ انسان کے پاس جتنا کچھ ہے اس کے اوپر صبر کرے، اسی پہ زندگی گزارے، شکوہ شکایت نہ کرے، تلاش کرے، کوشش کرے. مثلا اگر مالی وسائل کی کمی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرے، کاروبار کرے، جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرے، خانے رہے. خدا دے تب بھی خوش، نہ دے تب بھی خوش، دنیا ہے، دنیا میں کیا توقع ہے، ہزاروں سال تو نہیں رہنا. ہاں یہ ہے کہ ذلت نہیں برداشت کرنا چاہتا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت نہیں چاہتا، اتنا مل جائے عزت سے زندگی گزار دوں. نہ وہ عزت جو دنیا دار سمجھتے ہیں، بہت بڑا بینک بیلنس ہو تو عزت ہے، نہیں، عزت یہ مانگتا نہیں ہے، اپنی زندگی کو ہنسی خوشی گزار دیتا ہے، یہ عزت ہے. وَسْتُرْنِ فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، اے خدا تو مجھے ایک لباس میں چھپا دے، وہ لباس کون سا ہے؟ قناعت کا لباس. وَالْكَفَافِ، اور اتنا مجھے دے دے میری زندگی کی معیشت، میری زندگی اور معیشت میری گزرتی چلی جائے. کفاف یعنی اتنا ملنا کہ اس سے زندگی گزر جائے، بس اتنا دے دے کہ زندگی گزر جائے، مالی اعتبار سے اور روح کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے قناعت دے دے، بس میرے لیے اتنا کافی ہے، میری خواہشات بہت وسیع نہیں ہیں کہ میں تجھ سے کہوں مجھے دنیا کی ہر چیز دے دے. جیسے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات، نہیں معلوم کیوں، بزرگ بعض اوقات دعا دیتے ہیں تو اس طرح دعائیں دیتے ہیں کہ شاید اسلامی تعلیمات میں بہت زیادہ معقول نہیں ہوں. خدا تجھے ساری دنیا کی دولت دے دے، سمجھ میں نہیں آتا یہ دعا کہاں سے معقول ہوگی. بہرحال اچھی نیت سے کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. وَسْتُرْنِ فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، اے خدا مجھے اس دن ایک لباس میں چھپا دے، وہ لباس کون سا ہے؟ قناعت کا لباس، بہترین لباس انسان کے لیے. ایک دفعہ انسان ایک لباس پہنتا ہے قانع کا، جو پہن رہا ہے اس پہ خوش ہے. مجھے ایسا، مجھے قناعت ہی کا لباس پہنا دے، میں قناعت پہ خوش ہوں، کفاف پہ خوش ہوں، جتنا ملے جو میرے لیے کافی ہو بس اس پہ خوش ہوں، آرزوؤں کو پھیلانا نہیں چاہتا. وَحْمِلْنِ فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، اور یہ جو دو قناعت کا لباس ہے، ہم اس کی معاشی طاقت کو بھی نہیں سمجھ رہے، مانوی طاقت کو بھی نہیں سمجھ رہے. قناعت صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے اندر مطمئن رہے گا، چلو کوڑے گا نہیں، ہاں ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن مثلا گھبرائے گا نہیں، نہیں صرف اتنا نہیں ہے. اصل میں جب آج کی دنیا کے اوپر غور کرتا ہوں، دیکھتا ہوں آج کی دنیا کے اندر سرمایہ داری حاکم ہے، جس کے تلے 80% انسان دنیا کی پس رہے ہیں. اس سرمایہ داری کا علاج کیا ہے؟ اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ اسلحے سے، اس کا مقابلہ قناعت سے ہو سکتا ہے. اصل سرمایہ داری کی بنیاد کنزیومرزم کے اوپر ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ماہ رمضان میں قناعت کو طلب کیا، دیکھنا کتنا بڑا اسلحہ ہمیں دیا. ہم نہیں سمجھتے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی اہمیت، ورنہ اگر اکنامیکلی جا کر دیکھا جائے، قناعت اتنا بڑا لباس ہے کہ اتنا بڑا اسلحہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کی طاقتور ترین سرمایہ دارانہ نظام کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم احساس نہیں کر رہے. مسلمانوں کے اندر بس یہ قناعت کی لہر دوڑ جائے، ان کو کسی کفر کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، عزت سے زندگی گزاریں گے. وَحْمِلْنِ فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، اے خدایا اس دن میں مجھے عدل و انصاف پر چلنے کی توفیق دے دے. البتہ یہاں جملے کی خوبصورتی یہ کہہ رہی کہ خدایا مجھے زبردستی اس راستے پر چلا دے، وَحْمِلْنِ، مجھے اٹھا کے رکھ دے اس راستے کے اوپر، عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، کہ میں عدل و انصاف کروں. ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ میں عدل و انصاف کروں گا میرا نقصان ہوگا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں عدل برا لگ رہا ہے، سخت لگ رہا ہے، تو یقین جانو کہ ظلم اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، ظلم کہیں زیادہ برا ہے. اس لیے خدا سے دعوت کر رہے ہیں، وَحْمِلْنِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، اے خدایا شاید ہمارا نفس ہمیں کہے کہ عدل و انصاف اچھا نہیں ہے، لیکن تو ہمیں زبردستی اس راستے پر لگا دے. کیوں؟ ہماری بہتریاں اسی میں ہی ہیں کہ ہم عدل و انصاف کے راستے پر چلیں. ظلم ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، ہم نے ابھی تک نہیں پہچانا، لہذا ظلم سے امیدیں باندھے بیٹھے ہیں، ظلم سے آرزوئیں لگائے بیٹھے ہیں، شاید ظلم کچھ دے ہی دے. بدترین صورت وہ تھی جو امیر المومنین کے زمانے میں ہوئی، کہ جب امیر المومنین کے بعد معاویہ کی حکومت کا آغاز ہوا، امیر شام کی حکومت کا آغاز ہوا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ علی کا عدل اتنا سخت تھا، اب امیر شام کا ظلم، ٹھیک ہے دوسروں کے لیے ظلم ہماری دنیا تو بن جائے گی. اور مولا ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر تمہیں میرا عدل سخت لگ رہا ہے، ظلم یقیناً سخت لگے گا. بعد میں دنیا نے دیکھا جو لوگ امیر شام کے ظلم کو، جو وہ دوسروں پہ کرتا تھا، قبول کرنا چاہتے تھے. انہوں نے دیکھا یہ ظلم خود ان کی زندگیوں میں کتنا سخت ہو گیا. آج ممکن ہے کوئی سمجھے عدل و انصاف کرنا مشکل ہے, پھر یقیناً ظلم کرنا زیادہ سہنا زیادہ مشکل ہے. آج ظلم ہم کسی اور پر کریں گے, کل خدا اسی ظالم کو ہم پہ مسلط کر دے گا. اللہ کا قانون ہے, فرمایا اگر تم ظلم کی مدد کرو گے, نصرت کرو گے, خدا اسی ظالم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. پھر وہی ظالم تمہیں تکلیف پہنچائے گا جس کی مدد سے تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی تھی. وَحْمِلْنِ فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ. یہ عدل و انصاف کون سا ہے جس کے اوپر خدا مجھے چلا دے؟ زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف, معیشت میں عدل و انصاف, حقوق کی ادائیگی میں عدل و انصاف, اطراف میں موجود انسانوں کے ساتھ پیش آنے میں عدل و انصاف. انسان, اسلام کوئی انفرادی دین تو نہیں ہے, اسلام تو ایک انفرادی اجتماعی زندگی انسانی شخصیت کے اوپر چھا جانے والا دین ہے. بس یہ عدل و انصاف ہر جگہ درکار ہے. ذاتی زندگی میں بھی عدل و انصاف چاہیے, معاشرے میں بھی عدل و انصاف چاہیے. ذاتی زندگی کا عدل و انصاف کیا ہے؟ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ انصاف کیجیے. خدا نے آپ کو جو صلاحیتیں دی انہیں بروئے کار لگیے, یہ آپ کا انصاف ہے. معاشی انصاف یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کیجیے. گھر کے اندر بھی انصاف ہے, بچوں کے ساتھ انصاف کیجیے. بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کرنا ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے خواتین اپنے اطراف میں موجود لوگوں کے ساتھ انصاف کریں. اپنے آپ کو مرکز بنا لینا, دوسروں سے کہنا کہ میرے ارادے کے اوپر چلیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وَحْمِلْنِ فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ. اے خدا اس دن میں مجھے عدل و انصاف کے راستے پر لگا دے. وَآمِنِّي فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُ. اور ہر اس چیز سے جس کا خوف میرے دل میں ہے مجھے پناہ دے دے. کس کا خوف میرے دل میں ہے؟ اب دیکھیے آج کی دنیا کو دیکھیے, ان کو خوف موت کا خوف ہے. زندگی اور دنیا کی کچھ مادی نعمتوں کے چلے جانے کا خوف ہے. یہ خوف بہت پست خوف ہے. موت کا خوف اگر اس عنوان سے کہ موت کو کوئی چیز کھونا سمجھ رہے ہیں, بالکل غلط سمجھ رہے ہیں. موت کھونا نہیں ہے, موت ایک نئے مرحلے میں داخل ہونا ہے. مومن کو اس کا خوف نہیں ہوگا کہ دنیا اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی مر گیا. مومن کو اس کا خوف بھی نہیں ہوگا کہ دنیا کی کوئی نعمت ہاتھ سے چلی جائے. خدا نے تعالی ارشاد فرماتا ہے دین پہ توجہ دو, آخرت کو دیکھو. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, تاکہ تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز چلی جائے تمہیں غم و غصہ تاری نہ ہو. کوئی چیز تمہارے ہاتھ میں آئے بہت زیادہ خوشی سے پھولے نہ سماؤ. اللہ اس حالت کو پسند نہیں کرتا, نہ کسی چیز کے جانے کو پسند کرتا ہے کہ کسی کی چیز کے جانے کے اوپر انسان غم کرے اگر چیز دنیا کی چیز ہو. بس یہ خوف کس چیز کا ہے؟ خوف اس بات کا ہے میں خدا سے دور نہ ہو جاؤں. خوف اس بات کا ہے شیطان میرے اوپر طاری نہ ہو جائے, مجھے میرے اہداف سے دور نہ کر دے. میں چاہتا تھا خدا کی خدمت کروں, اولاد ایسی اولاد ہو جو میرے امام کے کام آئے, دیکھو اہداف پورے نہیں ہوئے. اس کا خوف ہے. آمنی فی ہے من کل ما اخاف, ہر اس چیز سے جس سے میں ڈر رہا ہوں خدا مجھے امن و امان دے دے. حتیٰ اگر عذاب جہنم سے ڈر رہا ہوں تو اور خدا سے امان مانگ رہا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا مجھے آتش جہنم سے امان دے دے, یعنی مجھے ایسے کاموں کی طرف لگا دے کہ پھر میں آتش جہنم سے محفوظ ہو جاؤں. بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَتَ الْخَائِفِينَ. اے پروردگار تجھے تیری عصمت کا واسطہ, تجھے تیری پناہ کا واسطہ, اے خوفزدہ لوگوں کی پناہ. خدا کی پناہ سے بڑھ کر کون سی پناہ ہے؟ آج ہم ایسے انسانوں سے پناہ طلب کر رہے ہیں جو خدا کے دشمن بنے ہوئے ہیں. مسلمان ممالک ہیں ظلم سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ ظلم پناہ دے دے گا. ظلم تو خود وہ چیز ہے جس سے پناہ حاصل ہونی چاہیے, اس سے دور ہو کر پناہ حاصل ہونی چاہیے, نہ کہ ظلم کی گود میں بیٹھ کر پناہ حاصل ہوگی. پناہ ہمیں خدا کی چاہیے کہ خدا ہمیں اپنے حمایت کے اندر لے لے. خدا اپنی حمایت میں کیسے لے گا؟ جب اللہ کے اطاعت گزار بندے بنیں گے, اس پہ توکل کریں گے, اپنی پناہ میں لے لے گا. اور جس کو خدا کی پناہ مل گئی, خدا نے تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ یابا الا ان یتم نورہ ولو کرہ المشرکون. خدا نے تو ارادہ کر لیا کہ اپنے نور کو کبھی بجھنے نہیں دے گا چاہے یہ مشرکین کو پسند نہ آئے. جب خدا ارادہ کر لے پھر کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ سید الشہداء کی مثال بہترین مثال. سید الشہداء کربلا کی خاک کی خاک کے اوپر ایک بے گور و کفن لاشا پڑا ہوا ہے، تین دن تک پڑا رہا، ساری دنیا دشمنی کرتی ہے، سید الشہداء کا نام مٹ سکا؟ یہ بے عصمت ہے کہ اے خدایا تجھے تیری عصمت کا واسطہ، تجھے تیری پناہ کا واسطہ، یا عصمت الخائفین، اے خوف زدہ لوگوں کو پناہ دینے والے، مجھے ماہ رمضان کے اندر ان چار صفتوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے، ستر و عفاف، گناہوں پہ پردہ پڑ جائے میرے اور میں گناہوں سے محفوظ رہوں، اور اس کے بعد مجھے قنوع اور کفاف مل جائے، میں قناعت کرنا شروع کر دوں، میری زندگی کی معیشت بے حد کافی مجھے مل جائے، اور مجھے عدل انصاف کے راستے پر لگا دے، اور ہر وہ چیز جس سے ڈر رہا ہوں مجھے حفظ و امان دے دے۔ پروردگار ان تمام دعاؤں کو ہمارے اور آپ کے لیے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم.